الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم وساوى بناؤها رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أولك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن أو كما قال عليه الصلاة والسلام
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اس کا نقصان اتنا زیادہ سخت ہے کہ قتل و قتال کا بھی کم نقصان ہوتا ہے جتنا اس کا ہوتا ہے فتنے کا۔ بھئی فتنے میں اگر آدمی مبتلا ہو گیا تو جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی، اور اگر قتل کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ نیک آدمی ہو جس کو قتل کیا گیا، اگر وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ ہر مقتول نقصان میں ہے، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ جو بھی فتنے میں مبتلا ہے وہ نقصان میں ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور جس دور میں اس وقت ہم اور آپ ہیں، سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ وہی دور ہے فتنے کا، اور ایسے فتنے تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، ایسے تمہارے گھروں میں فتنے اتریں گے جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو کیسے پانی آ جاتا ہے۔ اس طرح تمہارے گھروں میں فتنے واقع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح ہوں گے فتنے، اندھیری رات کی طرح، یعنی جس طرح اندھیری رات، آج کل تو یہ لائٹیں آ گئی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اگر آپ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں روشنی نہ ہو، بجلی نہ ہو، اور اس رات کو چاند بھی نہ نکلا ہو، ستارے بھی نہ ہوں، تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کوئی چیز نظر نہیں، قریب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی حق اور صحیح باتیں نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، کوئی पता नहीं क्या कैसी पगड़ी पहनता है, कोई कैसी पगड़ी, कोई कैसा लिबास पहनता है, कोई कैसा पहनता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आखिर हमें पता ही नहीं चलता कि सच कौन, सच्चा कौन है। ऐसा है कि नहीं, लोग कहते हैं या नहीं? यही फितने की बात है। ऐसे ही वक्त को फितना कहा जाता है कि हक पोशीदा हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जैसे अंधेरी रात में पता ना चले कि कहां जाए, क्या किया जाए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और फितना कहते किसको है? एक तो यही बात जो मैंने आज की कि पता ही ना चले हक क्या है, सच बात क्या है, सही बात क्या है, सच्चा मजहब कौन सा है, सच्चा दीन कौन सा है, ये भी पता ना चल रहा हो, सही रास्ता, हक रास्ता पता ना चल रहा हो, सिराते मुस्तकीम का अंदाजा ना हो पा रहा हो, गुनाह इतने बढ़ गए हो, नाफरमानियां इतनी बढ़ जाए, जहालत इतनी आम हो जाए, यही चीजें फितने की हैं। लेकिन हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली शाह थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात फरमाई है कि ये तो ये बातें तो बात की हैं, लेकिन फितने की इब्तिदा होती है किसी चीज का एतदाल शराई से गुजर जाना, किसी चीज का एतदाल शराई से गुजर जाना फितना है। यानी शरीयत ने जिस चीज का जो एतदाल मुकर्रर किया ना कि ये चीज यहां तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, अगर उससे ज्यादा होने लगे या उससे कम हो, दोनों चीजें फितना है। बस समझ लीजिए, हर चीज का एतदाल शरीयत ने मुकर्रर किया है। यहां तक के एक सहाबी के बारे में पता चला कि ये रात भर जाग के नवाफिल पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम्हारी इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, तुम्हारी जान का, तुम्हारा जी, अल्लाह ने जिस्म दिया है तुम्हें, इसका भी तो हक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर वालों का भी तो तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तो तुम्हारे ऊपर हक है। ये बातें आपने गिनवाई कि भाई ऐसा मत करो, मुराद ये थी ऐसा नहीं करो, इससे नुकसान होगा, ये एतदाल शराई से गुजर गई बात। भाई ये शरीयत ने तो मुकर्रर नहीं किया था कि आप इतना आपको अपने आप को तकलीफ में डालें, जितनी आपके अंदर इस्तेताअत ही नहीं है, ना कोई आराम करे, रात भर नवाफिल पढ़े, दिन भर रोजे रखे, तो क्या हाल होगा उसका। तो एतदाल शराई से किसी चीज का गुजर जाना या उससे कम होना, ये दोनों फितना है। और फितने के दौर की सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अलामत भी बयान फरमा दी। देखो ऐसा हो जाए तो समझ लो फितने का दौर आ गया। वो अलामत क्या है? वो अलामत भी बड़ी अजीब अलामत है, और ऐसी अलामत है कि आज से चंद साल पहले तक ये इसको समझ भी नहीं सके, मुहद्दिसीन समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलाम को, हदीस शरीफ को हक और सच जानते हुए नकल करते रहे करते रहे, यहां तक कि हमारे दौर में ये हदीस पहुंच गई। फरमाया इदा रअयता मक्का कद बुइजत कवाइम वसावा बिनाउहा रुउसल जिबाल फालम अन्नल अम्र कद अज़ल्ला, कि जब तुम वो दौर देख लो कि मक्का के पेट के अंदर, मक्का मुकर्रमा के पेट के अंदर रास्ते बना लिए जाएं, नहरों की तरह रास्ते बना लिए जाएं, और مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر تک پہنچ جائیں اپنی بلندی میں. یہ دو باتیں ظاہر ہو جائیں سمجھ لو کہ اب فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے, قیامت بہت قریب ہے. سچ سچ بتائیے یہ ہے کہ نہیں. آپ اگر جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں کم سے کم آپ کو 3 جو نفع جس کو کہتے ہیں سرنگیں وہاں سے گزرنا پڑے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مکہ کے پیٹ میں راستے ہیں جس کی حضور نے پیشگوئی فرمائی تھی اور محدثین کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی. کیسے سمجھ سکتے تھے؟ ان کے دور میں تو مکہ مکرمہ ایک صحرا تھا, ایک سنگ لاکھ پہاڑ تھے, صحرا تھا, لق و دق صحرا. لیکن انہوں نے حضور کے ارشاد کو سچا جانتے ہوئے نقل فرماتے رہے فرماتے رہے, یہاں تک کہ ہمارے دور میں یہ حدیث پہنچ گئی, اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کی عمارتیں وساوا بنا وا رؤوس الجبال, دیکھیں بھائی یہ پنکھے چل رہے ہیں اوپر کے, اور اس کی عمارتیں اس کے پہاڑوں تک پہنچ جائیں, بلکہ بعض عمارتیں تو پہاڑوں سے بھی اونچی ہیں. اور یہاں حدیث میں جو لفظ ہے وہ ساوا کا لفظ ہے, یعنی برابر ہو جائیں عمارتوں کی بلندی اور پہاڑوں کی بلندی برابر برابر ہو جائے, برابر سرابر. بس سمجھ لو, فعلم ان الامر قد اضل. اور یہ ایک حدیث کافی ہے اس بات کے لیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت میں کیا شک ہے. کوئی اور اس طرح کی پیشگوئی کر کے دکھائے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ, آج کے مکہ مکرمہ کو دیکھ کر یہ بات فرمائی ہو. اس دور میں 1450 سال پہلے, تقریباً 1450 سال پہلے, یہ بات گویا آپ نے آج کے مکہ کو آپ کو دکھا دیا گیا ہو اور آپ نے اس کو دیکھ کر یہ بات کی, الفاظ فرمایا ہو کہ جب تم یہ دیکھو کہ مکہ کے پیٹ میں راستے بن جائیں اور اس کی عمارتیں پہاڑوں اس کے پہاڑوں کے برابر تک پہنچ جائیں, بس سمجھ لو فعلم ان الامر قد اضل, بس اب قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے. یعنی فتنے شروع ہوں گے جو قیامت سے پہلے آتے ہیں آنے ہیں, قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا, سایہ فعلم ان الامر قد اضل, سایہ ڈال دیا قیامت نے. جیسے یوں سمجھیں اگر یعنی سایہ جو ہے نا کسی چیز کا وہ پہلے آتا ہے, وہ حقیقت اس کی جو خود وہ چیز بعد میں آتی ہے. جیسے شام کا وقت ہو سائے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے طرف کوئی آ رہا ہو تو سایہ وہ پہلے آپ تک پہنچ جائے گا, وہ خود آپ سے بعد میں آ کے ہاتھ ملائے گا یا ملے گا لیکن اس کا سایہ پہلے پہنچ جائے گا. ایسی فرمایا قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے, اب بس آنے والی ہے حقیقت بھی. تو یہ علامت کافی ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل تک, ایک محدود علاقہ, محدود قوم, محدود وقت, علاقہ بھی محدود کہ جہاں تک بنی اسرائیل آباد ہے بس یہ آپ ان کو دین سکھائیے, ان کی فکر کیجیے, اور محدود قوم تھی بنی اسرائیل اور محدود وقت تھا, ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا پھر بلا لیا گیا. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں ہے, آپ کو بھیجا گیا انا ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, تمام کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا کسی ایک قوم کی طرف نہیں, محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ آپ قیامت تک جب تک یہ دنیا آباد ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی نبوت رہے گی. محدود علاقہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا, جہاں جہاں انسان بستے ہیں پوری دنیا میں سب کے آپ ہی نبی ہیں. بلکہ قیامت کے دن ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا آپ کے اوپر تو نازل ہی ہوا ہے, میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں, میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں. تو انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ وہ تلاوت کرتے کرتے حضور سنتے رہے, یہاں تک کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ نے فرمایا بس بس بس, روک دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے روکا, میں نے حضور کو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یہ آیت کیا ہے جس پر آنسو بہا رہا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب قیامت کے دن سب ساری امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی, ان کے نبی کھڑے ہوئے ہوں گے, اور وہ اپنی اپنی قوم پر گواہی دیں گے, اللہ آپ نے جو مجھے پیغام دیا تھا میں نے, یہ میری قوم ہے, میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور پھر سب سے آخر میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ سب پر گواہ بنیں گے, پوری امتوں پر, کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں ان سب نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. اس لحاظ سے تو یہ وہ مقام ہے جو صرف آپ کو ملے گا قیامت کے دن. اسی وجہ سے آپ کے آنسو نکلنے لگے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. تو آپ نے فرمایا بس کرو. اس لحاظ سے تو آپ کا دائرہ نبوت اور آپ کے اثرات دیگر امتوں پر بھی ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں, اور جو بعد کا آنے والا وقت ہے قیامت تک کا, اس کے تو ہیں ہی آپ نے بھی. اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, بھیجا گیا ہے, تو آپ نے قیامت تک کے احوال کہ ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہونے والا ہے, وہ سب کے سب بتا دیے, تاکہ بعد کے آنے والوں کو کوئی مشکل نہ رہے. جس دور میں ہم اور آپ ہیں, اس دور میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. آپ نے ایسے ایسی باتیں خود ہی فرما دی. ایک روایت میں فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یرفع فیہ العلم, وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں علم تو اٹھ جائے گا, علم اٹھ جائے گا, ویکثر فیہ الحرج, اور اس کے اندر حرج کی کثرت ہوگی. یہ حرج والا نہیں, ہا والا, یہ ہا والا ہے, دو چشمی ہا والا. ویکثر فیہ الحرج, حرج کی کثرت ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا وما الحرج یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل, فرمایا القتل, قتل و قتال کی کثرت, لوگ مریں گے مختلف حادثوں میں, لوگ مرنا کثرت سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے, ادھر حادثہ ہوا ادھر حادثہ ہوا اتنے لوگ مر گئے, قتل ہو رہے ہیں, بس یہ چیز ہوگی. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اس کے دانوں, جس طرح اس کے دانے گرتے ہیں ایسے فتنے اترتے رہیں گے, اس طرح فتنے نازل ہوں گے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ, آپ فرما رہے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بس تین زمانے اس حدیث میں فرمایا آپ نے. سب سے بہتر زمانہ میرا, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد ثم الذین یلونہم, اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ, اور اس کے بعد والا زمانہ. بس اتنا فرمایا یہ بہترین زمانے ہیں تین. گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ, پھر صحابہ کا زمانہ, اور پھر تابعین کا زمانہ. بس اس میں اشارہ موجود ہے کہ بس اس کے بعد سے خرابیاں پھیلنی جو شروع ہوں گی پھر وہ پھیلتی جائیں گی. بہترین زمانہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد میرے بعد جو میرے صحابہ کا زمانہ ہے, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. بس تو یہ انہی وجوہات کی بنا پر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو زمانہ بہترین زمانہ تھا, لیکن ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور خود مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, کہ اللہ میں تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں. ظاہری فتنے کیا ہیں؟ گناہوں کی کثرت ہو جائے, حق مشتبہ ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے حق بات کیا ہے, لوگ نمازیں چھوڑنے لگیں, جھوٹ کو حلال سمجھیں گے. وہ کہتے ہیں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا گزر اوقات کیسے ہوگا, گھر کیسے چلے گا ہمارا, یہ کہتے ہیں لوگ. اور یہ بات نہیں, یہ تو مولویوں کی باتیں, یہ باتیں تو مولویوں کی باتیں, چھوڑو ان چیزوں کو. یہ ساری فتنے, یہ سب فتنے ہی ہیں. تو یہ ظاہری فتنے ہیں جو نظر آ رہے ہیں, قتل و قتال ہو رہا ہے, علم اٹھ گیا. علم اٹھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ یرفع العلم برفع العلماء, علم ایسے اٹھایا جائے گا کہ بڑے بڑے علماء رخصت ہو جائیں گے. تو بس ان سمجھے علم رخصت ہو گیا, یہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں فرمایا کہ میراث کا جو علم ہے نا, میراث کا یہ پورا علم ہے, باب ہے. کوئی آدمی مر جائے تو اس کی بیوی کو کتنا مال ملے گا, اس کے بچوں کو کتنا ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا, باپ کو کتنا, یہ سب یہ علم ہے جس کو علم المیراث کہا جاتا ہے. فرمایا ہوا اول ما ينتزع من امتی, سب سے پہلے ایک روایت میں یوں فرمایا ہوا اول ما ينسى, سب سے پہلا علم جو کھلا دیا جائے گا وہ یہی ہے میراث کا علم. اور اس روایت میں یوں فرمایا سب سے پہلے جو علم میرے اللہ تعالیٰ میری امت سے چھین لیں گے وہ میراث کا علم ہے. کہ ایک آدمی پوچھتا پھرے گا کہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے کس کے, یعنی فلاں میرا باپ مر گیا یا فلاں مر گیا, مجھے مسئلہ پوچھنا ہے کس کا مال کتنا ملے, لیکن اس کو مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا. علم اٹھا لیا جائے تو فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج کی کثرت ہوگی. صحابہ کے دریافت فرمانے پر یہ فرمایا جواب میں کہ حرج سے مراد ہے قتل, قتل و غارت گری عام ہو جائے گی جیسے ہے آج کل. تو اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الفتن, میں تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, ما ظہر منہا, ان میں وہ فتنے بھی جو ظاہر کے فتنے ہیں, ظاہر ہیں نظر آ رہے ہیں, وما بفن, اور جو باطن کے فتنے ہیں. باطن کے فتنے کیا ہیں؟ دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے اور وہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے جس میں یہ جس کے اندر ایسا ہے, جس کے دل میں یہ کیفیت ہے, وہ مبتلا ہے اس فتنے میں. اور یا یہ کہ وہ حب جا حب مال, میں جہاں بھی جاؤں بس لوگ میری عزت کریں, یہ مرض ہو رہی ہے, حب جا کہلاتا ہے. مال کی محبت ہے جس کا نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک روایت میں یہ فرمایا کہ قرب قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے, نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں گے, جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, سود کو حلال سمجھیں گے. سود کو حلال سمجھا جائے گا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ نام رکھ لیں, کوئی مارک اپ رکھ لیں یا کوئی اور نام رکھ لیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت تو سود کی وہی ہے جو ہے. بھائی 150 کہہ لیں یا 150 کہہ لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو باطن کے فتنے یہ ہیں کہ باطنی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو. جو بھی ان باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہے. اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ, یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ, میں تمام فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں. اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں مانگنی چاہیے. اے اللہ, میں تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, ان میں سے جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی اور جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی. اور ایک روایت میں چار علامتیں بیان فرمائیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. ایک تو یہی مکہ مکرمہ والی روایت, دوسری روایت یہ ہے کہ اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک خاصۃ نفسک, کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ بخل کی پیروی کر رہے ہیں, بخل کی پیروی کرنی شروع کر دیں. بخل کی پیروی کیا ہے؟ کہ جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے, مال کو جمع کرنے میں اس قدر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات, زکوٰۃ کی ادائیگی, یا مال کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. یہ ساری چیزیں بخل کی. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا, فقراء کو مال نہ دینا, ان کی مدد نہ کرنا, نفلی صدقات کا اہتمام نہ کرنا, زکوٰۃ نہ دینا, یہ جبھی تو مصیبتیں آ رہی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, اس میں لکھوایا ہے آپ بھی جی میں, کہ ایک انگریز اپنے دفتر میں کام کر رہا, اس کو آ کے بتایا گیا کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی ہے. وہ کام کرتا رہا, جب تیسری دفعہ اس کو بتایا گیا, تیسری دفعہ اس نے جو آدمی آیا تھا اس نے تیسری دفعہ دوہرا کے بتایا, تو اس نے منہ اٹھا کے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, جاؤ تحقیق کرو پہلے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہو, یہ مشہور تھا کہ کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو انگریزوں کے گھروں کو آگ لگا دو, تو لوگ لگا دیا کرتے تھے. یہ عقیدہ لوگوں میں پھیل گیا تھا اس میں, وہ انگریزوں کے گھروں کو آگ لگتی رہتی تھی. پھر اس کی تحقیق کی گئی, جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ دائیں سے بھی آگ اس کے گھر تک آ کے رک گئی اور بائیں سے بھی اس کے گھر تک آگ پہنچی اور رک گئی. اس کا گھر محفوظ رہا, دائیں بائیں کے سارے گھر جل گئے. تو آ کے بتایا گیا کہ صاحب ایسا ہوا ہے, آپ دونوں طرف کے گھر جل گئے, بس آپ کا گھر محفوظ رہا. اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے عیسائی ہو کر عیسائی تھا وہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں غربا کو دے دیتا ہوں سال بھر کے بعد جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%, ایسے ہی میں ادا کرتا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے گھر کو نقصان پہنچتا, اسی لیے میں نے کہا میں نے توجہ ہی نہیں دی تھی. یہ ایک عیسائی کا واقعہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور اتنے یقین سے کہہ رہا ہے. تو اگر ہر آدمی اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کرے, زکوٰۃ ادا کرنے کا, نفلی صدقات کا اہتمام کرے تو یہ بلائیں آئیں گی, یہ مصیبتیں آئیں گی. اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے یہ وہی بخل کی پیروی ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ جب یہ ہونے لگے اذا رأیت شحا مطاع, بخل کی پیروی کی جا رہی ہو, وہوا متبع, یہ دوسری علامت بیان فرمائی کہ جب ایسا ہونے لگے کہ لوگ اپنی نفس کی خواہش کی پیروی میں لگ جائیں. جو نفس نے کہا یہ گناہ کرو اس نے کر لیا, اس نے کہا بد نظری کرو بد نظری کر لی, اس نے کہا دل میں گندے خیالات پکاؤ یہ اچھا وقت ہے وہ شروع ہو گئے, اس نے کہا اس وقت جھوٹ بول دو اب اس میں فائدہ ہے وہ کر لیا, بس جو نفس نے خواہش کی اس کی اتباع کر لی, یہ ہے وہوا متبع, یعنی نفسانی خواہش کی پیروی کی جانے لگے. جو لوگوں کے دل میں آئے بس وہ کر گزرے. تیسری علامت بیان فرمائی وہ دنیا مختار, دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی جانے لگی. دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دی, نماز ادا کر دی, جھوٹ بول دیا پیسے زیادہ کمانے کے لیے, رشوت لے لی, یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے, یہ نہیں. تو وہ دنیا مختار یہی ہے کہ دنیا کو ترجیح دی جانے لگی. وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ, چوتھی علامت یہ بیان فرمائی کہ ہر آدمی اپنی رائے کے بارے میں عجب میں مبتلا ہو. ہر آدمی اپنی رائے کے بارے میں عجب میں مبتلا ہو, اس کی تشریح ہے کہ ہر آدمی یہ رائے رکھتا ہو کہ اس معاملے میں جو میں نے کہہ دیا نا وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے, جو میری رائے وہ ٹھیک ہے, یا کوئی طبقہ ایسا ہو کوئی طبقہ ایسا ابھر جائے گیا ہم ٹھیک ہیں باقی سب ہمارے علاوہ سب غلط ہیں, ہماری جو رائے ہے وہ حق ہے حق اور سچ ہے باقی کوئی نہیں کسی کو ہم نہیں مانتے. اللہ معاف فرمائے, یہ جو چیز ہے نا جو آخری حضور نے فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ, اس سے تو دیندار طبقے بھی محفوظ نہیں ہے. دیندار طبقے بھی محفوظ نہیں ہے. جو جس محنت میں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہماری محنت ٹھیک ہے باقی سب کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے بس مدرسے کی محنت کافی ہے, کیا ضرورت ہے تبلیغ کی اور کیا ضرورت ہے اصلاح کرانے کی, بس جیسے علامہ سلیمان ندوی تھے ان کا یہی تھا, ان کا نظریہ یہی تھا اور خود اپنے شعر میں کہا چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں آپ شامل ہوا. یہ شعر کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ بس مدرسہ اور تدریس کافی ہے, کوئی خانقاہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نہ دعوت و تبلیغ میں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں, بس یہ کافی ہے مدرسے میں رہو دین علم دین پڑھو پڑھو. تو ایک طبقے کی یہ رائے ہے اور یہ اسی رائے میں اسی حدیث کی ذیل میں داخل ہے وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ. آج ہی آیا, دیکھیں یہ تو حکیم الامت سے کہ ہاتھ پر توبہ تھی, انہوں نے اپنا نظریہ بدلا اپنی رائے بدلی, باقاعدہ توبہ کی اپنی اصلاح کرائی تو پھر فرماتے ہیں آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. یعنی ہم نے وہ رٹ جو لگا رکھی تھی وہ اب چھوڑ دی, اب ہم اللہ کی محبت بھی سیکھیں گے. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی وہ اصلاح نفس کافی ہے, کیا ضرورت ہے مدارس کی اور کیا ضرورت ہے تبلیغ کی, دعوت و تبلیغ کی کیا ضرورت ہے. وہ یہ ہے, یہ طبقہ وہ ہے, یہ بھی اسی ذیل میں داخل ہے. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ ہم تو بس تبلیغ میں لگے ہیں, کیا ضرورت ہے مدارس مدرسے میں جانے کی یا اصلاح نفس کی, ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ بھی اسی میں داخل ہے, اسی ذیل میں داخل ہے. ایک اور طبقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا جذبہ اس طبقے میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا جذبہ ہے اور یہ شعبہ جہاد کا بہت بڑا شعبہ ہے, لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے مدارس کے بارے میں, علماء کے بارے میں, خانقاہوں کے بارے میں انتہائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے, یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. وہ اعجاب کلی بھی بس ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط. ہر طبقہ یا ہر آدمی ہو یا طبقہ ہو کوئی, وہ اپنی رائے کے بارے میں عجب کا شکار ہو. دوسرے کی اہمیت کو تسلیم نہ کرے. تو فرمایا جب یہ چار علامتیں دیکھ لو فعلیک خاصۃ نفسک, بس تم پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا, اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں لگ جانا. اور جو ان چیزوں میں لگے ہیں ان سے ان کے ساتھ شامل مت ہونا. جو ان اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں ان کی تائید مت کرنا. بھائی فتنوں کے زمانے میں ایک محدث نے فرمایا, بہت بڑی بات فرمائی, فرمایا اقتدوا بعمر فی الامر وبابنه فی الفتنہ. حضرت امن کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرو, ان کے طریقے کو دیکھو کس طرح وہ چلے. اور فتنوں کے زمانے میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر چلو وہ کیسے چلے. وہ جب وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا, جب فتنے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے جنگیں شروع ہوئیں تو ان کے پاس ایک صاحب آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ اپنے گھر میں رہتے تھے, باہر ضرورت کے تحت باہر نکلتے تھے پھر نکلتے بھی نہیں تھے. تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ چلیے شریک ہوں ہمارے ساتھ, تحریک میں شریک ہوں, آپ بھی ہوں شروع کریں اور آپ بھی حصہ لیں اس میں, کسی ایک طرف ہو کے آپ بھی تو لڑیے, آپ بھی تو ہماری حمایت کیجیے. فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنوں کے دور میں کونوا احلاس بیوتکم, جب فتنوں کا دور شروع ہو جائے تو اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا, گھروں کی ٹاٹ. پہلے ٹاٹ تھا, وہ دروازوں پہ ٹاٹ لگا دیا کرتے تھے, وہ ٹاٹ نہیں دروازہ ہوتا تھا مگر وہ دروازہ تو کھلا رہتا تھا, وہ ٹاٹ کا پردہ ہوتا تھا اس سے لوگ جاتے تھے اندر اور پھر اس کو ہٹا کر. تو وہ ٹاٹ ایسی ہوتی تھی کہ وہ جب خراب ہوتی تھی پھر اترتی تھی ورنہ وہ لگی رہتی تھی. تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ ٹاٹ لگی رہتی ہے نا بس یہی ایک ہی جگہ رہتی ہے, تم بھی اس ٹاٹ کی طرح بن جاؤ, یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلنا ایسے وقت میں. اور اب کیا نہیں, اب تو کچھ حالات بہتر ہیں, اب سے کچھ دن پہلے تک ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی باہر نکلے صبح کو اور شام کو خیریت سے گھر آ جائے تو گھر والے شکر ادا کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے. فرمایا بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلنا. غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہذا زمان السکوت, یہ زمانہ خاموش رہنے کا زمانہ ہے, غیر محتاط گفتگو مت کرو. وہ ملازمت البیوت, اور گھروں کو لازم پکڑنے کا زمانہ ہے, گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو. والقناعت بالقوت, اور گزارے کے قابل رزق پر قناعت کرنے کا زمانہ ہے, زیادہ کی فکر مت کرو. حتی تموت, یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. هذا زمان السکوت و ملازمت البیوت والقناعت بالقوت حتی تموت, بس اس کے ساتھ چلو, ایسے رہو. تو حضرت عمر رضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی میں نے تو اپنے ہتھیار بھی توڑ دیے ہیں, ہتھیار جو میرے پاس تھے وہ بھی میں نے توڑ دیے, اب میں گھر پہ رہتا ہوں, میں نہیں جاؤں گا کہیں, اور میں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا, کسی بھی جماعت کے ساتھ, اس فتنے سے میں الگ رہوں گا. تو اس نے کہا, اس شخص نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, اتنا قتال کرو کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ, ہم نے یہ تو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ایسا حضور کے ساتھ مل کے قتال کیا, ایسی جنگیں کی, فتنہ ہی ختم ہو گیا, اور تم لوگ وہ فتنہ کر رہے ہو, وہ قتال کر رہے ہو. وقاتلتم حتی کانت الفتنہ, تم وہ قتال کر رہے ہو کہ فتنہ اور پیدا ہو رہا ہے, اور کھڑا ہو رہا ہے. یہ جواب دیا اور شریک نہیں ہوئے. تو اس دور میں صحابہ کا دور تھا, ان کے اندر تو جنگیں بھی ہو رہی تھیں نا, تو اس میں بھی اعتدال تھا. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو حضرت علی کے لشکر والے آ کر اس کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے. وہاں حضرت علی کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے جا کے وہاں پڑھتے تھے نماز جنازہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز حضرت علی کے پاس آ کے پڑھتے تھے اور کھانا حضرت معاویہ کے ہاں جا کے کھاتے تھے. کسی نے کہا یہ آپ کا کیا عمل ہے کہ آپ نماز یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں حضرت علی کے پاس ان کے لشکر میں, اور کھانا کھانے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نماز یہاں کی مزیدار ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یہاں کی نماز میں, اور کھانا وہاں کا مزیدار ہوتا ہے, اس لیے وہاں جاتا ہوں. صاف صاف بات بتا دی. تو یہ صحابہ کا عمل تھا. ان کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں, ان کے دور میں بھی فتنہ ہوا, فسادات ہوئے, لیکن ان کا عمل یہ رہا. قیصر روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی اس وجہ سے حضرت علی سے جنگ ہو رہی ہے, کہ حضرت علی حضرت عثمان کا قصاص نہیں لے رہے, اس پر آپ کی جنگ ہو رہی ہے, میں ایک لشکر بھیجتا ہوں آپ کی مدد کے لیے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا, انتہائی سخت جواب دیا, کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ اگر تو نے ایسا کیا اور حضرت علی پر حملے کی کوشش کی تو معاویہ سب سے آگے ہوگا, ان کے دفاع میں معاویہ سب سے آگے ہوگا. یہ اعتدال تھا ان کا. تو یہ جو فتنے ہیں, یہ جو بتائے گئے, ایک روایت میں یہ بھی فرمایا, حضرت علی سے روایت ہے کہ 15 چیزیں اگر میری امت میں, یہ 15 چیزیں گنوائیں قیامت سے پہلے, یہ 15 چیزیں میری امت میں آئیں گی, ان میں سے ایک یہ بات یہ بھی تھی سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جائے, سرکاری خزانے سے چوریاں کی جائیں. اور یہ اب ہو رہا ہے, یہ جو سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والوں میں یہ مت سمجھیے کہ خالی حکومت ہے, وہ اپنی جگہ ہے جو کر رہے ہیں, لیکن عوام بھی کسی سے کم نہیں ہے. جو بجلی چوری کر رہا ہے سرکاری خزانے کا نقصان ہے یا نہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں ٹیکس کی چوری کرنا وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو یہ سب سرکاری خزانے کا نقصان ہے۔ ریلوے میں سفر کیا اور ٹکٹ نہیں لیا، سرکاری ایئر لائن میں سفر کیا اور سامان کے پورے پیسے ادا نہیں کیے، ضرورت سے زیادہ سامان لے کے جا رہے ہیں، جو بنتا ہے اس کے جو اضافی اخراجات بنتے ہیں وہ ادا نہیں کیے، یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، بجلی کا بل ادا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں عوام بھی شریک ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اہل حکومت ہی ہوں، لیکن یہ بھی ایک علامت بیان فرمائی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ تمام فتنوں کے دور کی نشانیاں ہیں۔ ہم یہ سوچیں ہم میں تو یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی وعید کی حدیث سنو گے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو یہ سوچا کرو کہ اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں، اور جب کوئی فضائل کی حدیث سنو کہ یہ یا آیت سنو کہ یہ کرو گے تو ایسے ایسے انعام ملیں گے، یہ ملے گا، تو یہ سوچا کرو یہ آیت یہ حدیث ہمارے اندر ہے، اور وعید کی حدیث سنو یا پڑھو تو یہ سوچا کرو کہ اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں، بس یہ سوچنا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے ڈرایا گیا ہے اور جو علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ میں نے شروع میں جو روایت پڑھی کہ اذا رأیت مکہ قد بعجت قضائم، مکہ کے پیٹ میں نہروں کی طرح راستے بنا لیے جائیں، وساوا بناؤها رؤوس الجبال، اور اس کی عمارتیں وہ بلند ہو جائیں، وہ برابر ہو جائیں اس کے پہاڑوں کے۔ یہ جو آپ اگر غور کریں، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے، جو اب بھی وہاں موجود ہے، یہی وہ پہاڑ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہوا، اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، ایک ادھر ہو گیا، بیچ میں جبل ابو قبیس تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا۔ اس وقت جو مکہ ٹاور کی عمارت ہے وہ جبل ابو قبیس سے کہیں زیادہ اونچی ہے، جو بالکل حرم کے ساتھ لگی ہوئی عمارت ہے، اور اس کی آمدنی بھی حرم پہ ہی خرچ ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ عمارت جبل ابو قبیس سے زیادہ اونچی ہے اور مکہ کے بہت سے پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ مکہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر پہنچ جائیں، مساوی ہو جائیں، برابر ہو جائیں، بس سمجھ لو قیامت نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے۔ تو ایسا تو بہت ہے، اور بہت سی عمارتیں تو اس سے بھی اونچی ہیں، پہاڑوں سے بھی اونچی ہیں، تو اب کیا شک رہ گیا؟ اس لیے بس اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو فتنے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گنوائے ہیں، ان سے ہم بچنے کی فکر کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو فرمائی، فعلی کا خاص پتو نفسک، جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، بخل کی پیروی کی جائے، مال کو بچا کے رکھنے کی فکر کی جائے، مال کے کمانے بھی جمع کرنے کی فکر کی جائے، غربا کو نہ دیا جائے، زکات صحیح طرح ادا نہ کی جائے، صدقات کا اہتمام نہ کیا جائے، تو یہ سب بخل کی پیروی میں داخل ہیں۔ یہ بات علامت ظاہر ہو جائے، وہ ہوم متبع نفسانی خواہشات کی پیروی ہو کی جانے لگے، وہ دنیا مختار، اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے آخرت پر، وہ اعجاب کلی برائی، اور ہر آدمی اپنی رائے کے بارے میں عجب کا شکار ہو کہ میری، یا کوئی طبقہ اپنی رائے کے بارے میں، جو وہ طبقہ رائے رکھتا ہو اسی کو صحیح سمجھتا ہو، باقی کو غلط سمجھتا ہو، بس یہی قیامت کی علامات میں سے ہیں. تو اب یہ وقت آ جائے یہ چیزیں دیکھ لو, فعلے کا خاصۃ نفسک, پھر خاص اپنے نفس کی اصلاح کی, دوسروں کی جو فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے یہ کہنا چھوڑ دینا, اپنی فکر کرو کہ میں کیسا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں, دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو. ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو. اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے تھے کہ لوگ کشف کو بڑی زبردست چیز سمجھتے ہیں, کشف و کرامت کو. فرمایا سب سے بڑا کشف یہ ہے, سب سے بڑا کشف یہ ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے, ان کے بارے میں قاری طیب صاحب نے فرمایا تھا اس وقت تصوف کے امام ہیں مولانا مسیح اللہ خان, یہ بات فرما رہے ہیں. فرمایا کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنی برائیاں کھلنی شروع ہو جائیں کہ میں فلاں برائی میں مبتلا ہوں, فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, فلاں خرابی میرے اندر پائی جاتی, یہ چیزیں اس کے سامنے آنے لگے. فرمایا سب سے بڑا کشف یہ ہے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی جبھی تو اپنی اصلاح کرائے گا, جبھی تو اس کو اصلاح کی فکر ہوگی. چیزیں ہی سامنے نہیں ہیں, برائیاں ہیں, دوسروں کی برائیوں پہ نظر ہے, اپنی نظر ہی نہیں ہے, تو کہاں سے اس کو اپنی فکر ہوگی. تو فرمایا فعلے کا خاص سکو نفسی, بس یہ چیزیں دیکھ لو تو تم اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا. اس سے یہ منع نہیں کہ دوسروں کو اچھی باتوں کی تلقین, دعوت دینا اور دعوت و تبلیغ میں لگنا, یہ اس سے رک جانا, ایسا نہیں. یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, ایک وہ وقت ایسا بھی آئے گا اور بعض روایات میں یہ ہے بھی کہ اس وقت اپنی فکر کرنا, دوسروں کی فکر کو چھوڑ دینا, یہ الفاظ بھی ہیں حدیث شریف میں. لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے, ابھی تو یہ ہے کہ اپنی فکر کی خاص اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے. بس اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اور جس کو اردو اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں اس کو مانگ لیا کریں کہ اللہ میں تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی اور جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.